بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كشرح قدرش جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى كدين أسمان وزمين میں ایک ہی ہے اور وہ دین دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا. امام صاحب فرماتے ہیں: وہو بین الغلو والتقصیر وبین التشبیہ والتعطیل وبین الجبر والقدر وبین الامن والایاس. دین اسلام افراط و تفریط کے درمیان، تشبیہ و تعطیل کے مابین، جبر و قدر کے بیچ، اطمینان و لا امیدی میں سے ایک راہ اعتدال فراہم کرتا ہے. پچھلے درس میں فضیلت الشیخ العلامہ صاحب فضل فوزان فضل اللہ کے شرح سے چند اہم باتیں کی تھی. آج کی نشست میں امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: ان معاشر الانبیاء دیننا واحد. ہم انبیاء کی جماعت کا دین ایک ہی ہے. بات ہو رہی ہے دین اسلام کی، کہ دین اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کے علاوہ کسی دین پہ راضی نہیں ہوتا اور نہ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی صرف دین اسلام پہ ہے. ان جملوں کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کا دین ایک ہی ہے، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کا دین ایک ہے، اور اس دین کا نام ہے دین اسلام. یعنی کہ صرف دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اس سے پہلے جو ادیان تھے، دین نصرانی تھے، دین یہودیت، یا ہر نبی کا اپنی اپنی ملت تھی، نہیں، دین اسلام ہے. باقی جتنے بھی نام ہیں لوگوں کو خود ساختہ نام ہے. جب دین اسلام میں تبدیلی آئی تو سبحان اللہ، دیکھیں نام بھی بدل گیا. اب یہودیت اسلام نہیں ہے، نصرانیت اسلام نہیں ہے، ملت ابراہیم اور دین اسلام ایک ہی چیز ہے. یہودیوں نے جب ملت ابراہیم سے منہ موڑا تو یہودی بن گئے، اور دین کا نام یہودیت ہو گئی. جب نصارہ نے ملت ابراہیم سے منہ موڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دوری اختیار کی، تو ان کا دین ملت ابراہیم سے جدا ہو کر نصرانیت یا مسیحیت کا نام اختیار کر گیا. دین اسلام وہی دین جو ملت ابراہیم تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس لیے آج کے زمانے میں دین اسلام ہی معتبر دین ہے. باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں. ان میں جو حق تھا وہ باقی رہا، جو باطل تھا، جو لوگوں نے زیادتیاں کی تھیں، اپنے ہاتھوں سے تبدیلیاں کی تھیں تورات اور انجیل میں، وہ ختم ہو چکا ہے. جو دین حق تھا ان کتابوں میں، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ حق نازل فرمایا ہے وہ بھی موجود ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں: وقوله تعالى، اللہ تعالیٰ کے فرمان، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، سورۃ آل عمران نمبر 85. اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں: عام فی کل زمان، ہر زمانے میں، ہر زمانے کے لیے یہ بات عام ہے، لیکن جو شریعت انبیاء کی ان میں تنوع پایا جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں، 48 میں: لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے شریعت اور منہاج، راستہ دین کو سمجھنے کے لیے. فدین الاسلام، دین اسلام کیا ہے؟ جس پر کتابیں انڈر لائن کر لیں. دین اسلام کی ایک جملے میں جو تعریف ہے سن لیں. فدین الاسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لعبادي على ألسنة رسله. دين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله. دين الإسلام هو دين جسے الله تعالى نے اپنے بندوں کے لئے مشروع فرمایا اپنے رسولوں کی زبان پر. جو رسول پیغام لے کے آیا ہے وہ دین ہے. رسول کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے وہ دین نہیں ہو سکتا. تو دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. اچھا اس سے مختصر کوئی تعریف جانتا ہے؟ اچھا اس سے وسیع اسلام کی مفہوم کیا ہے جو زیادہ معروف ہے جو سب سے زیادہ بڑا ہے؟ علیہ السلام اللہ بالتوحید انقاد لہو بالطاعة برات من شرک و اہل. دین اسلام کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو استسلام یعنی سپرد کر دینا مکمل طور پہ, سرنڈر کر دینا مکمل طور پہ. کس چیز سے؟ توحید سے. توحید نہیں تو اسلام نہیں. الاستسلام للہ بالتوحید, توحید سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. والانقیاد رہو بالطاعة, فرمانبرداری کے لیے سر کو جھکا دینا ہے. یہ آدھا ہے, توحید ہے فرمانبرداری ہے مکمل, آدھا باقی ہے. آدھا حصہ کیا ہے؟ والبراءۃ من الشرک واہلہ, اور شرک اور شرک والوں سے برات اور بیزاری کرنا. اس کے بعد اسے مختصر تعریف کیا ہے جسے شیخ صاحب نے یہاں بیان فرمائی ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ وہ دین جس نے مشروع فرمایا ہے اپنے بندوں کے لیے اپنے رسولوں کی زبانی. کم ترین جو تعریف اسلام کی کون بتائے گا؟ ایک لفظ میں ہے, ایک لفظ میں, الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام. کس کا قول ہے؟ امام بربهار رحمۃ اللہ علیہ کا. امام بربهار رحمۃ اللہ معروف امام اہل سنت والجماعت کے معروف امام گزرے ہیں. انہوں نے پورے اسلام کی تعریف ایک لفظ میں کی ہے, الاسلام هو السنة. سنت کیا ہے؟ دین کا وہ راہ جس پہ عمل کیا جاتا ہے, یعنی عملی جو دین ہے قرآن مجید وہ آیات جس پہ عمل کیا جاتا ہے, منسوخ آیات نہیں. بات منسوخ بھی تو ہے نا. حدیث وہ جو صحیح ہیں اور صریح ہیں, صحیح اور صریح ان پہ عمل کیا جاتا ہے, وہ نہیں جو ضعیف ہیں یا مرجوح ہیں. اسے کہتے ہیں سنت. سبحان اللہ, الاسلام هو السنة, الاسلام هو السنة. سنت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ سنت سے مراد وہ راستہ ہے جس کو دین پہ عمل کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے, عملی دین, وہ دین جس پہ عمل کیا جاتا ہے. کیا قرآن کی ہر آیت پہ عمل کیا جاتا ہے؟ کیا ہر حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ بعض آیات منسوخ بھی ہیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نماز قریب نہ جب تک جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اس آیت پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی نماز پر تو نشہ کر لیا کرو اگر کرنا ہے تو. یہ منسوخ ہو چکی ہے آیت. اگر کوئی شخص اسی پہ عمل کرنا چاہتا ہے ہم کہیں گے یار یہ دین نہیں ہے, یہ تمہارا قرآن ہے, یہ کیسی بات کرتے ہو تم؟ قرآن میں تو ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو سارا قرآن جو ہے اس کو پھر سنت نے محدود کر دیا ہے. الاسلام هو السنة. حدیث میں دیکھ لیں بعض حدیث مرجوح ہے, صحیح ہے, سند بھی صحیح ہے, متن بھی صحیح ہے, لیکن مرجوح ہے, کسی اور وجہ سے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. اجماع کو دیکھ لیں, نہ قرآن نہ حدیث ہے لیکن سنت ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے. بعض سلف کے اقوال دیکھیں, صحابہ کے قول دیکھیں, جب نص کی مخالفت نہ ہو اور نہ کسی اور صحابی نے مخالفت کی ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ بھی سنت میں سے ہے, اجماع سنت میں سے ہے, صحابہ کا قول بھی سنت میں سے ہو سکتا ہے, قرآن کی آیت سنت میں سے ہے, صحیح حدیث بھی سنت میں سے ہے. سبحان اللہ. تو اسے کہتے ہیں سنت. تفصیل انشاءاللہ کسی درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. جی اس کے بعد وہی کتاب ہے انشاءاللہ, شرح السنہ امام بربهار رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے. انشاءاللہ عقیدہ کے دروس میں اس کتاب کے بعد انشاءاللہ اسی کی شرح کریں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ دین کی اصل بنیاد, اصول اور فروع جو ہیں وہ ہمیں رسولوں سے ملی ہیں, اور دین سے بالکل واضح دین ہے. جو سمجھ رکھتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چاہے وہ فصیح ہو, عربی ہو یا اعجمی ہو, سمجھدار ہو, عقل مند ہو یا ذہین ہو یا بے وقوف ہو, اس دین میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. دیکھیں اس دین کی, دین اسلام کی آسانی دیکھی آپ نے, کیونکہ دین حق ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ دین کس کا دین ہے؟ الگ. کس نے نازل فرمایا ہے؟ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ دین رحمت ہے. جب رحمت ہے, اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے, حلیم ہے, کریم ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. دین اسلام پتہ ہے سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. اتنی آسان ہے کہ بے وقوف بھی دین میں داخل ہو رہے ہیں, ذہین بھی دین میں داخل ہو رہے ہیں, چھوٹے بھی دین میں داخل ہو, بڑے بھی دین میں داخل ہو رہے ہیں. صدر علی جب دین اسلام قبول کیا, کیا عمر تھی؟ ایک روایت میں 8 سال, دوسرے میں 10 سال, تو 8 و 10 کے بیچ. سیدہ خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا سب سے پہلے عورت اسلام قبول کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی سامنے پیش کی, ابھی پورا دین نہیں ہے, پہلی وحی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فرماتی ہیں یہ قول حق ہے, اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے, کسی انسان کا نہیں ہے. یہ فوراً قبول کر لیا. ابو بکر صدیق مردوں میں سے سمجھدار مرد ہیں, فوراً قبول کیا. سیدنا علی بن چھوٹے بچے ہیں, فوراً قبول کیا. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلام ہے, فوراً قبول کیا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل, بعض علماء نے فرمایا کہ صحابی ہیں, صحابہ میں شمار کیا ہے, جب یہ آیتیں سنیے تو فرمایا, جب بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, بالکل ضعیف ہو چکے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ میموری بھی کمزور ہو جاتی ہے, ایسی حالت میں تھے, جب یہ الفاظ سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, فرمائے یہ وہی فرشتہ ہے, ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وحی لے کے آتا تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اور عن قریب تمہاری قوم تم سے دشمنی بولے گی, تمہیں یہاں سے نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے, پریشان ہوئے, کیا مجھے میری قوم نکالے گی؟ یعنی اس خیر کی وجہ سے میری قوم نکالے گی, میں کون سا کوئی ان کو کوئی غلط بات کرنے, میں تو خیر کی بات کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور وہی ہوا, اہل مکہ نے دعوت قبول نہیں کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو منتخب فرمایا, اور مدینہ سے پھر دعوت توحید ہوئی, پوری دنیا میں پھیلی ہے. جیسا فرماتے ہیں بہت آسانی سے دین میں داخل کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ خطرناک بات بھی سنیں, امام صاحب فرماتے ہیں, اور اس دین سے آسانی سے نکلے بھی جا سکتا ہے. جیسے آسانی سے کوئی داخل ہو سکتا ہے, اتنی ہی آسانی سے یا اس سے زیادہ آسانی سے کوئی شخص اس دین سے خارج بھی ہو سکتا ہے. من انکار کلمہ, ایک لفظ, ایک کلمہ کے, ایک جملے کے انکار کرنے کی وجہ سے کوئی دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. کوئی شخص یہ کہے قل ہو اللہ احد, اللہ کے کلام نہیں ہے, میں نہیں مانتا, مسلمان ہے, کافر ہے, قرآن مجید جھٹلانے والا, دار اسلام سے خارج ہے. یا جھٹلانا, یا اسے اپوز کرنا حق کو, یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا, یا شک کرنا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر, اللہ تعالیٰ کلام پر شک کرنا, یا جو کچھ نازل ہو اللہ تعالیٰ اسے رد کرنا, یا اسی پہ شک کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے نفی فرمائی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز. یعنی نواقض اسلام کا ذکر کیا جا رہا ہے, دین کو گالی دینا, دین کو مذاق اڑانا. کل دین کا مذاق لوگ لطیفوں میں بعض لوگ نعوذ باللہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جنت کا ذکر کرتے ہیں, یا دوزخ کا ذکر کرتے ہیں, فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں, یہ لطیفے ہیں. اللہ کے بندے, دین کا مذاق اڑانا کفر ہے, یاد رکھیں. کیا عذر ہوگا اس بندے کے, بے وقوف انسان کے, جو دوسروں کو ہنسا کر خود اپنے لیے جہنم کما رہا ہے, دوسروں کو ہنسا دوسروں کو رہا ہے اور اپنے جہنم کا گڑھ بنا رہا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. دیکھیے کتنی آسانی سے کوشش دین سے خارج ہو سکتا ہے, بات صحیح ہے کہ نہیں شیخ صاحب کی؟ نعوذ باللہ من القدرۃ, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. پیچھے صاحب فرماتے ہیں کہ دین اسلام ظاہر ہوگا, آسان بھی ہے اور ظاہر بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور دین اسلام کا علم حاصل کرنا بھی آسان ہے. سبحان اللہ. اتنی آسان ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے پیر پر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا یا ایک وفد آتا, صرف ایک ملاقات میں, بنیادی بات سمجھ لیتے تھے کہ نہیں, ایک ملاقات میں. ہمارے تقریباً کتنے درس ہوں گے, 122واں درس ہے, یہ عقیدے کا درس نمبر 122 ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ہم سمجھ نہ پائے اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں. قربان جاؤ میں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام پر ایک ملاقات میں جو دین کی بنیاد ہے وہ سمجھا دیتے تھے. اور بعض اوقات وہ حکمت دیکھیں, اب ایک شخص ایک مرتبہ آئے, دوبارہ اس نے آنا نہیں ہے شاید, دوبارہ ہو سکتا ملاقات نہ ہو سکے, اس کو کیا دینا ہے, پھر مثال بھی دیتے شیخ صاحب جیسے کہ کل امام بن ثعلب رضی اللہ عنہ سید امام بن ثعلب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملاقات ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تم میں سے محبت کون ہے، یہ پہچانتا بھی نہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیں، جب صحابہ میں بیٹھتے ہیں کوئی بڑی کرسی کوئی تخت نہیں، کوئی آگے پیچھے کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام میں بیٹھے آنے والوں کو مہمان پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آج جب تک کوئی پیر صاحب کی خاص گدی نہ ہو اور خاص تخت نہ ہو اور خاص چیلے نہ ہو، اور چیلے بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چل رہی ہوتی، دو یہاں پہ پنکھے والے بھی ہوتے ہیں اور قدم بوسی بھی ہوتی ہے، قوالی بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے، شکل و صورت سے دور سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تخت پہ بیٹھے نعوذ باللہ وہ پیر صاحب ہیں یا وہ اس سے بیعت کرنی ہے. سید امام پہنچتے ہیں، سید بخاری کی روایت ہے، پوچھتے ہیں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں وہ جو آپ کو جو سفید نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ذرا گورا چٹا تھا، خوبصورت چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرخی چھائی ہوتی تھی. تو عرض کرتے ہیں دیکھیں ایک بدو آیا ہے، سید امام بدو میں سے تھا، یعنی میں آپ سے کچھ کہنے جا رہا ہوں، کچھ سختی بھی کروں گا، یعنی ہم کہتے ہیں مائنڈ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا، کچھ سختی میں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس، کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں اس رب کی قسم ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مبعوث فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ مجھے سب کے لیے مبعوث فرمایا ہے. پانچ نمازیں فرض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازیں فرض، اس رب کی قسم جس نے تمہیں بھیجا، یعنی دیکھیں اسے پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم دلا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یعنی کس طریقے سے حسن تعلیم دیکھیں، ادب دیکھیں، پیار دیکھیں. کچھ ہم سے کوئی سوال کرے پوچھے قسم سے کہو سچ بات کہہ رہے ہو، ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ یہ تم عالم ہے، میں عالم ہوں، مجھ سے پوچھ رہے ہو، مجھے سکھا رہے ہو تم. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام علیہ الصلوۃ والسلام اور بہترین نمونہ ہے. تمہیں اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس نے تمہیں مبعوث فرمایا، مجھے سب پانچ نمازیں فرض ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں پانچ نمازیں فرض ہیں بے شک، روزے بھی فرض ہیں، ایک میں ایک روزہ بھی فرض ہے، جو صدقہ میں نے دینا ہے فقراء کو دینا ہے یہ اللہ نے فرض کیا ہے، پھر وہی قسم دلا رہے ہیں یہ اللہ نے فرض کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ، کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، اور یہ عرض کرتے ابھی میں جا کے اپنے قوم کو یہ پیغام پہنچاؤں گا. ایک روایت میں آیا ہے کہ شام تک اس کی قوم دین اسلام میں داخل ہو گئی تھی. حسن تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک نشست میں یہ کیا ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے. کس کے لیے بھیجے گئے ہو؟ سب کے لیے، یعنی میں ایکسیپشن کوئی میری ہے، اگر میں نہ مانوں تو میں عذاب سے بچ سکتا ہوں؟ نہیں، میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو میں بھی شامل ہو گیا کہ نہیں؟ جب سب کے تو میں بھی شامل ہو گیا، اب مجھے بات ماننی پڑے گی. سبحان اللہ. اور رسول جو بنیادی پیغام لے کے آئے ہیں یہاں پر، ابتدا کی نماز سے، اگرچہ تو ہے سب سے پہلے ہے، یہ وہاں پہ بیان فرمایا. ایک روایت میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، اور پھر متعدد روایات ہیں، حاکم کی روایت اور مزید مطول ہے، سے بخاری میں مختصر الفاظ ہیں. یہاں تک سید امام واپس جاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں، ارکان اسلام کی بنیادی تعلیم دیتے ہیں. پھر شخص فرماتے ہیں وفد کی صورت دیکھ لیجیے، وفد وفد عبد القیس کی مثال دیتے ہیں، یہ وفد بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں چند اہم بنیادی بنچ میں توحید ہے اتباع سن سب باتیں بیان فرماتے ہیں. تو شخص فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام تو بندے کو دیکھ کر دعوت دیتے تھے، کسی کی ضرورت ہے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، اور کس چیز کی تعلیم دینی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے جس سے اس کی بنیادی جہالت ٹل جاتی، یہ لازمی ہے. آج امت میں جو جہالت موجود ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ ہے، نماز کو چھوڑنا ہے، یا زکوٰۃ کو نہ دینا ہے، روزہ نہ رکھنا ہے، یا حج عمرہ نہیں کرنا ہے؟ بنیادی بات کیا امت میں؟ سب سے بڑی جہالت شرک ہے. اگر آپ کی دعوت میں اس جہالت کو زائل کرنا نہیں ہے تو آپ کی دعوت ہی نہیں ہے. دیکھیں جیسا فرماتے ہیں ایسے تعلیم دی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام جس سے ان کی جہالت دور ہو گئی، ایک ملاقات میں اصل جہالت دور ہو گئی ہے. اب بنیاد آپ کے بن گئی، اس پہ جو بھی آپ عمارت قائم کرنا چاہتے ہیں اب کر لیں، اب مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بھی شخص فرماتے بڑی پیاری بات، مکمل تعلیم تو نہیں دی نا ان کو، اور بہت سارے احکامات ابھی آنے ہیں. شخص فرماتے آپ سر یہ یقین تھا کہ میرا دین ان تک بھی پہنچے گا، سنتشر فی الافاق، پوری دنیا میں پھیلے گا. جن کو ہدایت یعنی مل گئی ہے اور دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے، یہ باغی پیغام وہاں تک ضرور پہنچیں گے. پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ سبحان اللہ. اور پھر جب وقت آیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پر حضرت علیہ السلام نے صحابہ میں سے صحابہ کو بھیجا، یمن کی طرف سے معاذ کو بھیجا، سیدنا موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا، عراق کی طرف سیدنا عمر بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اس طریقے سے مختلف صحابہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی شکل میں نہیں، اگر ضرورت جماعت کی تھی کہ نہیں، کچھ آس کہہ گئے تھوڑے سے تو صحابی تھے، کون سی جماعت؟ اللہ کے بندے حج الوداع پر کتنے صحابی تھے؟ 100,000 جنہوں حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عجب بات ہے. اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو بھیجتے ہیں، ظاہر 50,000 80,000 تو ہوں گے نا، بعد میں 100,000 بنے ہوں گے نا، تو 50,000-70,000 کے ہوتے ہوئے بھی ایک صحابی کو کیوں بھیجا ہے؟ تو بات صرف جماعت کی نہیں ہے، بات علم کی ہے. کہ باقی عالم نہیں تھے؟ باقی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والے ہیں، حکمت کا تقاضا کس کو کہاں بھیجنا، اور تعلیمات دے کے بھیجنا، خاص انسٹرکشن ہے، اے معاذ تم جا رہے ہو اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے بنیادی دعوت کیا ہے؟ الا یوحد اللہ ان یقول لا الہ الا اللہ، دو روایات ہے صحیح بخاری میں. توحید کی دعوت سب سے پہلی دعوت ہے. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابی، وہ بھی علم حاصل کرتے تھے تدریجیاً. ایک صحابی آتے تھے وصیت کریں لا تغضب، تو توحید کہیں، سنت کہیں، نماز کے باقی کہیں، وہ تو شخص آتے رہتے، پتہ ہے اس میں ایک کمزوری ہے، غصہ زیادہ کھاتا ہے اور غصے سے کافی پریشانیاں ہوتی ہیں، کافی مصیبتیں ہوتی ہیں زندگی میں، غصہ مت کرو. 3 مرتبہ فرمایا غصہ مت کرو. ایک اور صحابی آتا ہے جیسا فرماتے ہیں، اور ایک قرینہ ہوتا ہے، قرینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس بندے میں ایک کسی چیز کی کمی ممکن ہے، یا جو سوال کر رہا ہے اس کو جواب اس کے مطابق دینا ہے. میرے بھائی دین کی دعوت علم اور حکمت کی بنیاد پہ، بصیرت اور حکمت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. بعض لوگ صرف منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، کیوں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں. کسے سیکھنے جا رہے ہو؟ کس عالم کے پاس جا رہے ہو؟ معاشرے میں جا رہے ہو، معاشرہ تمہارا عالم ہے. ارے جاہل معاشرے کے پاس جا کے تمہیں جہالت ملے گی، علم کہاں سے ملے گا؟ وہ تو تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ تم علم حاصل کر کے میری طرف آؤ گے، معاشرہ کہتا ہے، اور مجھے کچھ سکھاؤ گے. اب جاہل جاہل کے پاس جاتا ہے تو جاہل مرکب ہونا چاہیے نہیں، ڈبل جہالت ہے کہ نہیں؟ اس لیے بغیر علم کے دعوت ناممکن ہے. اور جس نے واللہ جس نے بغیر علم کے دعوت دی ہے، اس نے بگاڑا زیادہ ہے اور اس کی اصلاح بہت کم ہوئی ہے، فساد زیادہ ہوا ہے. یا لوگوں کو نمازی بنا دیا، گانے بجانے سے توبہ کروا دی، تم کہتے ہو فساد زیادہ ہے. لوگوں کو گانے بجانے سے منع کیا ہے، محرمات کے ارتکاب سے کئی لوگ جو ہے توبہ کی ہے، اور لوگوں کو نمازی بھی بنایا ہے، لیکن محرمات کا ارتکاب وہ کرتا تھا جرم ہے، اس سے بڑھ کر جرم بدعت ہے. بدعت تو بنا دیا اسے نا، وہ کم جرم تھا. شرابی شراب پیتا ہے، سودی سود کھاتا ہے، دل میں کھٹکا رہتا ہے میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، توبہ کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے توبہ کرے کہ نہیں؟ ممکن ہے توبہ کر لے. لیکن جو شخص اب نمازی بن گئے، داڑھی بھی رکھ لی ہے، داڑھی میں عیب نہیں ہے نہ نماز میں عیب ہے، عیب اس شخص کے اندر ہے، منہج اس نے اپنایا اہل بدعت کا، اب وہ بدعتی بن گیا ہے، اب اسے کون سدھارا؟ وہ تو کہتا میں حق پر ہوں، اب اس کو سدھارا مشکل ہے یا ایک شرابی کو سدھارا مشکل ہے؟ سبحان اللہ. جیسا فرماتا ہے ایک صحابی آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے دین اسلام میں ایسی چیز بتائیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی اور سے نہ پوچھوں. لا اسأل احدا غیرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک جملہ، قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پہ ایمان لکھے ہوں، عقیدہ ہے، الایمان باللہ، لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد ہے. ثم استقم، پھر استقامت کا راستہ اختیار کرو، عمل کرنے والے بن جاؤ، پورا دین آگے کہ نہیں؟ دو لفظوں میں. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی نیا دین لے کے آتا ہے، دین اسلام سے ہٹ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہ ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یا اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے، یہ باطل ہے. مذموم باطل باطل ہوتا ہے، جیسے کہ حق لازم حق ہی ہوتا ہے. پھر غلور تقصیر کے تعلق سے، غلور تقصیر کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ وسط ہے غلو اور تقصیر کے، افراط اور تفرید کے مابین، جیسا فرماتے ہیں اہل کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ المائدہ نمبر 77 میں 77 میں، قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق, اهل الكتاب اپنے دین میں نہ حق غلو مت کرو. اور اسی طریقے سے چند اور آیات بھی شخص نے بیان کی ہیں, اور وہ قصہ جو پچھلے درس میں بیان ہوا ہے کہ وہ بعض صحابہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے گھر میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, تو ایک نے کہا کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں, ہمیشہ نماز پڑھوں گا, یعنی صلاۃ القیام تہجد پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. چوتھے نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہونے سے ڈرنے والا ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میں کھانا بھی کھاتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں, اور میں سوتا بھی ہوں, اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں. جس نے میرے سنت سے موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے بیویوں سے دور اختیار کر لی, تبتر کا راستہ اختیار کر لیا, اور خاص کپڑے جو اون کے ہیں وہ پہن لیے, اور اپنے اوپر بعض طیبات کھانے پینے اور لباس اپنے اوپر حرام کر دیا, اور خسی کرنے کا بھی انہوں نے سوچا کہ ہم خسی ہو جاتے تاکہ عورتوں سے ہم بالکل دور ہو جائیں. اور انہوں نے اس چیز پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ ہم ساری رات تہجد کی نماز پڑھتے رہیں گے اور دن میں روزہ رکھتے رہیں گے. تو پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 87 نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اے ایمان والو اپنے اوپر وہ طیبہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ اپنے اوپر حرام مت کرو. ولا تعتدوا, وہ حد سے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ حد کو پار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے نفس کے اوپر حق ہے, تمہاری آنکھوں پر بھی حق ہے, اور آخر تک میں مختلف روایات ہیں. جو نفس والی روایت ہے تو نفس پر تمہارا حق ہے, گھر والوں پر تمہارا حق ہے, صحیح روایت ہے. وہ جو یہاں پہ شخص یہاں پہ بیان کی ہیں, شخص علامہ البانی فرماتے ہیں یا ضعیف روایت ہیں, اس میں الفاظ مختلف ہیں. جیسا کہ ان لانفسکم علیکم حقا وان لاعینکم حقا صوموا وافطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما انزلت. علامہ البانی فرماتے ہیں ضعیف بهذا السياق, ضعیف ہے لیکن مرسل ہے. مرسل یعنی ضعیف روایت ہوتی ہے, سلم ہے سے کسی کا قول ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے. شیخ صاحب نے یہ نہیں بیان کیا, فٹ نوٹ پہ لکھے ضعیف بهذا السياق وهو مرسل. ریفرنس نہیں دیا یہاں. الغرض جو صحیح روایت, اس میں نفس کا بھی ذکر ہے اور اہل کا بھی ذکر ہے, وہ صحیح روایت ہے. پھر وبین التشبیہ والتعطیل, تشبیہ اور تعطیل کے مابین ہے. شیخ صاحب فرماتے سے پہلے گزر چکا ہے کیونکہ کتاب کے اب اختتام ہے, اور اس پر شیخ صاحب نے یہاں پہ پہلے کافی تفصیل بیان کر چکے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی صفات سے بیان کیا جائے جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے مقرر فرمایا ہے, اور جن صفات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے. بغیر تشبیہ کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں, اور اس طریقے سے. اور بغیر تعطیل کے کہ ہم نفی نہیں کرتے کہ جو تعطیل کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی نفی نہ کرے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے صفت بیان فرمائی ہے, یا جو لوگوں میں سے مخلوق سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ, اللہ تعالیٰ کا جو وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کی بھی نفی نہیں کرنی کیونکہ اسے تعطیل کہتے ہیں, اور اس پر بھی شیخ فرماتے تفصیل گزر چکی ہے. اور پھر امام جعفر الطحاوی کا قول نقل کرتے ہیں ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه, جو نفی اور تشبیہ سے نہیں بچتا تو وہ پھسلتا ضرور ہے اور وہ تنزیہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو نہیں پا سکتا. یہی اہل تعطیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے جو منکر ہیں, وہ یہ غلط فہمی لگی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا چاہتے ہیں تشبیہ سے, اگر ہم مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں, مخلوق کے بھی دو ہاتھ ہو, یہاں پہ تشبیہ لازم آتی ہے, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے, کیونکہ عقلوں کی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ایسے کہاں ہوتی ہے؟ پاکیزگی اسے ایسے ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے خود چاہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کر کے, انکار کر کے, کون سا نیا راستہ لوگوں نے اختیار کیا ہے تنزیہ کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ باطل ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, سورۃ الشورى نمبر 11 میں, لیس کمثلہ شیء رد علی المشبہ, اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رد ہے تشبیہ کرنے والوں کا. اور وہو السمیع البصیر اس جملے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں رد علی المعطلہ, انکار کرنے والوں کا رد ہے. اور پھر آخر میں وبین الجبر والقدر, شیخ صاحب فرماتے ہیں اس پر بھی تفصیل ہم گزر چکی ہے, اور بندہ جو ہے مجبور نہیں اپنے نہ ہی اپنے افعال نہ ہی اپنے اقوال پر, اور انسان کے جو حرکات ہیں وہ ویسے نہیں جیسے کہ کوئی شخص کانپتا ہے, یا جیسے کہ درختوں کے پتے کی حرکت ہوتی ہے ہواؤں سے, یا خود درخت ہلتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے, یا ان کے علاوہ. اور جو انسان کے اعمال ہیں جیسے ہم فرماتے ہیں لیس مخلوقۃ للعباد بل فعل العبد وکسب خلق اللہ تعالی. آخر میں, کیونکہ میں پہلے بھی گزر چکا ہے, یہاں پہ غلطی ہوئی ہے امام صاحب سے اس جملے میں. وہ یہ کہتے کہ کسب ہے انسان کا, کسب کا عقیدہ پہلے بیان کر چکے ہیں, اس میں غلطی ہے کہ انسان کے افعال جو ہے مخلوق ہیں, جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی ہمارے طرح مخلوق, کیونکہ ہمارا خالق ایک ہے جسے ہمیں پیدا کیا, عمل ہمارے عمل کو بھی اس نے پیدا کیا ہے, کیا ہم نے ہے, جب اسی نے ہی پیدا ہمیں کیا ہے تو ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر, نسبت ہمارے طرف ہوتی کیونکہ ہم نے عمل کیا ابتداء. اور فعل بھی ہمارا ہے, کسب بھی ہمارا ہے, اور پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کی. مخلوقۃ للعباد یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا, یہ نہیں کہ انسان نے خود اسے پیدا کیا ہے. کیونکہ جو اہل جبر ہیں وہ کیا کہتے ہیں, انسان مجبور ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا, سب کو انسان مجبور ہے وہ کرنے والا ہے. معتزلہ نے کیا کہا کہ انسان خود مختار ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی, انسان کے فعل کو پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ, انسان کو پیدا تو کیا ہے, انسان کے اقوال افعال انسان خود پیدا کرتا, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دونوں غلط ہیں. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین, تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے رب العالمین. انسان کی اپنی چاہت بھی اپنا اختیار بھی ہے, لیکن یہ چاہت اور اختیار جو انسان کی وہ اللہ تعالیٰ کے چاہت اور اختیار کے ماتحت ہے. پھر آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وبین الامن والایاس, اطمینان اور نا امیدی کے بیچ میں دین اسلام ہے. اس پر بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں تفصیل گزر چکی ہے, اور واجب ہے بندے پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے, اور اللہ تعالیٰ رحمت سے امید کرتا رہے, اور ڈر اور امید بندے کے لیے ویسے ہوں جیسے کہ پرندے کے پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے, اور آخرت کی طرف چلتے ہوئے. ان دونوں کا ہونا لازمی ہے, ایک طرف ڈر ہے دوسری طرف امید ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.